واجبات میں سے سب سے پہلا واجب اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کی جان اس کے بدن سے نکل رہی ہے تو واجب ہو جاتا ہے ہر مقدم سے کہ بالغ ہو عاقل ہو زندہ ہو اور مسلمان ہو یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ مرنے والے سے قبلہ رخ لے جائے اور اس طریقے سے لٹائے کہ مرنے والے کے پاؤں کا رخ قبلے کی طرف ہو تاکہ جب وہ اٹھے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے اس حالت میں لٹانا واجب ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ یافہ ابھی کے نزدیک احتیاط سے واجب یہ ہے کہ جب مردے کو اس حالت میں کیا جائے تو پہلے اس کے ولی سے اجازت لے لی جائے جبکہ آپ خمینی کے نزدیک یہ اتنا اہم واجب ہے کہ ولی سے اجازت دینے کی ضرورت بھی ہے اس کے بعد اس لوگ کفن و دفن و نماز کے مراحل آتے ہیں یہ بھی ہر مسلمان کے اوپر واجب سپاہی ہے کہ دوسرے مسلمان کے اس لوگ کفن و دفن کا انتظام کرے ہر مسلمان پر خواہ وہ آپ کے اپنے مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا لیکن اتنی اجازت اور اتنی سہولت ہے کہ اگر کبھی کوئی غیر مومن سے اپنے طریقے کے مطابق اس لوگ کفن دے دے تو پھر مومن کے اوپر سے یہ ذمہ داری اتر جاتی لیکن اگر غیر مومن نہیں دے رہا غیر مومن کے بنا دے تو بہرحال مومن کے اوپر یہ ذمہ داری رہتی اس لوگ کفن و دفن کے سلسلے میں بہرحال یہ ضروری ہے کہ ولی میت کی اجازت دی جائے غسل کا طریقہ غسل جنابت کے طریقے کی طرح سے ہے تو فرق یہ ہے کہ تین غسل ہوتے ہیں بیل کے پتوں سے پانی کے بیری کے پتے ملا کر دوسرا صابون کے پانی سے اور تیسرا آبے پانی سے غسل کے بعد مسئلہ آتا ہے جنوب کا یا اعضائے سجدے کا میت کے جو سات اعضائے سجدہ ہیں ان کے اوپر صابون مل آپ پہلے پیشانی پر ملا جائے اور اس کے بعد کافی اعضاء آپ اپنے کے نظر کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلے پیشانی پر ملے پھر واپس آ جاتا ہوں بلکہ کسی بھی حصے سے شروع کر کے کسی بھی حصے پر پانی کیا جا سکتا ہے منوج کے بعد منزل آتی ہے کفن کفن میں تین کپڑے واجب ہیں، ایک دم ناف کے زانوں تک ہوتا ہے، دوسرا پیراہن جو کاندھوں سے لے کر پنڈی تک ہوتا ہے، اور تیسرا سرکا پری جو سب سے بڑی چادر ہوتی ہے جس میں مردے کو ڈال کر ایک سرے کو دوسرے سرے پر ڈالتے ہیں اور اوپر اور نیچے سے گرہ لگائی جاتی ہے. اس کے بعد نماز جنازہ کا مرحلہ. نماز جنازہ بھی ہر مسلمان کے جنازے پر پڑھنا واجب ہے، اور وہ بچہ بھی جس کی عمر 6 سال ہو چکی ہے اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ حکم اسلام میں ہے اور اس کی عمر 6 سال ہو چکی ہے تو اس کے اوپر بھی نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے. 5 تکبیروں کے ساتھ، پہلی تکبیر کے بعد کلمہ شہادتین، دوسری تکبیر کے بعد درود، تیسری تکبیر کے بعد مومنین کے لیے دعائے مغفرت، چوتھی تکبیر کے بعد میت کے لیے دعائے مغفرت، اور اس کے بعد پانچ تکبیر. صرف 3 یا 4 شرائط ہیں کہ جو گزشتہ اتوار کو بیان کی جا چکی ہیں، کہ نماز پڑھنے والا قبلہ رو ہو، نمازی اور میت کے درمیان فاصلہ نہ ہو، کوئی بیچ میں حائل نہ ہو، نمازی اور میت میں بہت زیادہ بلندی اور بستی نہ ہو، اور نماز کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے. ہاں اگر کوئی کھڑے ہو کر پڑھنے والا نہ ملے تو اسے بیٹھ کر بھی نماز پڑھی جا سکے. نماز جنازہ میں ایک چیز جو صرف رہ گئی تھی وہ یہ کہ نماز جنازہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جوتے اتار کر نماز پڑھے، بلکہ انسان جوتے پہن کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ جوتے مسجد کی کیوں نہ ہو. اگرچہ مستحب یہ ہے کہ انسان جوتوں کو اتارے، لیکن اگر نہیں اتارتا ہے تو نماز جنازہ میں کسی قسم کی کوئی کمی یا کوئی خرابی یا کوئی خامی واقع نہیں ہوتی. آج کے سلسلے کی آخری گفتگو اور آخری بحث دفن کے اندر دو چیزیں واجب ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جب کسی مردے کو دفن کیا جائے تو اس کو اس کی گہرائی میں دفن کیا جائے کہ اس کے جسم کی بدبو باہر نہ آ سکے، اور درندے وغیرہ جو جانور ہوتے ہیں وہ اس کے جسم تک نہ پہنچ سکے. تو پہلی چیز جو دفن میں واجب ہے وہ ہے گہرائی. اتنی گہرائی ہونا چاہیے کہ میت کے جسم کی بو باہر نہ آ سکے، اور نہ ہی کوئی جانور میت کے جسم تک پہنچ سکے. اور دوسری چیز جو واجب ہے وہ ہے میت کو قبلہ رخ لٹانا. قبلہ رخ لٹانے سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ میت کو دائیں کروٹ پر، دائیں پہلو کے اوپر اس طریقے سے لٹایا جائے جو سیدھا نہ لیٹے بلکہ کروٹ کے بل لیٹے گا، اور اس کے سامنے کا حصہ قبلے کی طرف ہوگا. اقتدار میں جس طریقے سے لٹایا جاتا ہے اس کے خلاف ہوگا. ضروری ہے کہ میت کو قبر میں کبھی سیدھا نہ لٹایا جائے بلکہ ہمیشہ کروٹ کے بل لٹایا جائے، لیکن یہ عام طور پر یہ خرابی بہت زیادہ موجود ہے. آپ حضرات کے بارے میں تو نہیں، لیکن عام طریقہ پر جو مطمئن ہیں وہ اپنی میت کے عموماً بالکل سیدھا لٹاتے ہیں. یہ غلط ہے، اور اگر اس طریقے سے لٹایا جائے تو جیسا کہ آگے بھی چل کر مسئلہ آئے گا کہ قبر کو دوبارہ کھول کر صحیح طریقے سے لٹانا واجب ہو جاتا ہے. تو ضروری ہے کہ میت کو کروٹ کے بل اس طریقے سے لٹایا جائے کہ اس کے سامنے کا حصہ قبضے کی جانب ہو. لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ جب اس طریقے سے لٹانا ضروری نہیں بلکہ اس طریقے سے نہ لٹانا واجب ہے. تو صورت بہت کم دیکھ جاتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی دیر آ جائے کہ اگر کوئی عورت کافر اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اور بچہ جو ہے وہ مر چکا ہے اور مسلمان کا بچہ ہے، باپ مسلمان ماں کافر، اور ماں مر چکی ہے بچہ بھی مر چکا ہے، تو اب اس صورت میں یہ واجب ہے کہ عورت کو بائیں طرف الٹی طرف لیفٹ کروٹ کے اوپر لٹایا جائے تاکہ بچہ جو پیٹ میں ہے اس کا رخ جو ہے وہ بچے کی طرف ہو. لیکن اگر مسلمان ماں کے پیٹ میں مسلمان بچہ مر جائے اور ماں بھی مر جائے، دونوں مسلمان ہو، تو ماں کو اس طریقے سے لٹایا جائے گا، پاپٹ کے گھر ہو یا نہ. تو پھر ایک صورت یہ ایسی ہے کہ جب مردے کو اس طریقے سے لٹانا واجب نہیں ہے ورنہ باقی تمام صورتوں میں یہ واجب ہے کہ میت کو دائیں کروٹ پر قبلہ رخ لٹایا جائے. اگر کوئی ملک ایسا ہے, کوئی زمین ایسی ہے کہ جس میں قبر کا کھودنا بہت مشکل ہے, جیسے کچھ پہاڑی علاقے ہو رہے ہیں, تو پھر وہاں پر یہی حکم ہے کہ میت کو زمین کے اوپر کمرہ بنا کر, تابوت بنا کر, چبوترا بنا کر اس کے اندر لٹا کر نسبت کر کے اس کو بند کر دیا. یہی طریقے سے بہرحال وہاں پر اس کی اجازت. اگر کبھی کوئی کیا کسی بحری جہاز کے اندر, کشتی کے اندر, سمندر کے بیچ میں مر جائے, اس کا کیا ہوگا؟ اگر ممکن ہے اور میت کے خراب ہونے کا امکان نہیں, تو واجب یہ ہے کہ اسے خشکی پر لا کر پھر جو احکامات ہیں اسی کے مطابق اس کو دفن وغیرہ دے کر خشکی کے اوپر دفن کیا جائے. لیکن اگر ممکن ہے, جیسے آج کل کا دور ہے, قانون یہ ہے بحری جہازوں کے اوپر کہ جو مر جائے گا اس کو خشکی پر نہیں لایا جاتا, تو اگر یہ ممکن نہیں, جیسا آج کل ہے قوانین, کیا ممکن ہے لیکن میت خراب ہو جائے گی آتے آتے, ان دونوں کی وجہ پھر یہی ہو سکتا ہے کہ میت کو اس لوگ کفن وغیرہ دینا تو واجب ہے, اس کو دے کر ایک تابوت میں رکھ کر تابوت کو دریا کے اندر یا سمندر کے اندر ڈال دیا جائے, اور اگر تابوت بھی نہیں مل سکتا تو اسی طریقے سے کفن پہنا کر کسی بھاری چیز کے باندھ کر سمندر کے اندر ڈال دیا جائے. ڈالنے میں بس ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ نہ ڈالا جائے کہ جہاں پر دریائی جانور جو مچھلیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ اس کو فوراً کھائیں گی, تو بہرحال بات نہیں یاد, لیکن یہ واضح ہے کہ ایسی جگہ نہ ڈالا جائے جہاں فوراً دریائی جانور اس کے اوپر قبضہ کر لیں. اب جہاں تک اس کے بعد کا مرحلہ ہے, فکار قبر ہوگا یا نہیں ہوگا, منکر نصیر آئیں گے یا نہیں, حساب و کتاب ہوگا یا نہیں, یہ ساری چیزیں جہاں تک ہیں وہ سب اپنی جگہ پر ہوں گی اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی, کیونکہ فکار قبر کا اصل مقصد عذاب اور تکلیف ہے, وہ بہرحال سمندر میں انسان مارے یا خشکی میں مارے وہ اس کو پہنچ کر رہے. تو کچھ اگر سمندر میں انسان ہے تو اس کو اس طریقے سے دفن کیا جاتا ہے. خشکی میں بھی کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں, یہ اسلام میں میت کا احترام ہے کہ اگر مر گیا ایک شخص اور آپ کو یقین ہے, اب تو خیر یہ بہت کم ہو گیا ہے اس مہذب معاشرے میں, لیکن آپ سے 1400 سال پہلے بہرحال اسلام نے اس چیز کا اتنا خیال رکھا, اگر یہ یقین ہے کہ اس میت کو ہم نے دفن کیا تو اس کا دشمن اب سے کچھ عرصے کے بعد آ کر میت کی میت کو نکال کر, قبر سے نکال کر اس کی بے حرمتی کرے گا, ناک کاٹے گا, کان کاٹے گا, جس طریقے سے اس سے پہلے ہو چکا ہے تعلیم بنو میاں نے کیے, بنو عباس نے مظالم کیے کہ مردے کی ہڈیوں کے اوپر رکھ کر دسترخوان رکھ کر کھانا کھایا گیا, اس قسم کی جو حرکتیں ہوتی ہیں. اگر اس چیز کا خوف ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد اس مردے کو قبر میں دفن مت کرو, بلکہ سمندر میں, دریا میں, کسی چیز میں, کسی چشمے کے اندر کسی طریقے سے ڈال دیا جائے, تاکہ میت سے وہ نبی اور توحید سے بچ سکے. اب کچھ متبادل مسائل 4-5 اور اس کے بعد دفن کے مسائل واجبات ختم ہو جاتے ہیں. واجب یہ ہے کہ میت کو کسی ایسی جگہ دفن نہ کیا جائے کہ جہاں میت کی توہین بچی, مثلاً ایسی جگہ جہاں گندگی پھینکی جاتی ہے, تو ہر وہ جگہ کہ جہاں دفن کرنے سے میت کی توہین ہوتی ہے وہاں پہ میت کو دفن کرنا حرام ہے. اسی طریقے سے کافروں کے قبرستان میں مسلمان میت کا دفن کرنا حرام ہے, اور مسلمانوں کے قبرستان میں کافر کا دفن کرنا یہ بھی حرام ہے. آپ اللہ ذرا آگے پیچھے کی جائیے تاکہ دوسرے والے کو مجھے ختم ہو. جب پیچھے چلے جائیے احترام میت کا یہ تقاضا واجبات میں سے اسلام نے قرار دے دیا کہ میت کو کسی ایسے مقام پر دفن نہ دیا جائے کہ جہاں دفن کرنے سے میت کی توہین ہو، یا اسی طریقے سے مومن کی اور مسلمان کی مسجد ہے، جیسے مسلمان کی بھی مسجد ہے اس کو بھی کافر کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکتا، اللہ یہ کہ مجبوری ہو آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں سوائے بھوپال کی بھی ہے نہیں، جیسے مغرب ممالک ہوتے ہیں تو وہ دوسرا مسئلہ ہے، لیکن عام حالت کے اندر حرام ہے کہ مسلمان کو کافر کے قبرستان میں اور کافر کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں، دونوں حرام ہیں. بعد دفن کرنے کے اندر یہ بھی واجب ہے کہ کسی ایسی قبر میں مردے کو دفن نہ کیا جائے جہاں پہلے سے کوئی مردہ قبضہ جمائے بیٹھا ہو، ہاں اگر وہ گل سڑ چکا ہے بالکل ختم ہو چکا ہے قبر صاف ہو چکی ہے تو دوسری بات ہے، لیکن اگر ابھی سب کچھ رشتہ باقی ہے تو حرام ہے اس قبر کے اندر دوسرے کو آپ داخلے کی اجازت دے سکتے، لیکن اگر قبر بالکل صاف ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے اس میں کوئی نشان نہیں رہا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے دنیا کا کوئی مقام ایسا نہیں جہاں کبھی نہ کبھی کوئی جگہ دفن نہ ہوا. مردے کے ساتھ مرنے کے بعد اس کے جسم سے جتنی چیزیں ٹوٹ کر گرتی ہیں ان کا دفن کرنا بھی واجب ہے، احتیاط واجب کی حیثیت سے بہرحال واجب ہے، نہ خون دانت ہڈی کوئی اور نہیں ہے، مردے کے ساتھ ساتھ ان کو بھی دفن کرنا واجب ہے. اور قبر میں جو انسان زندگی میں جو انسان کے جسم سے چیزیں وغیرہ ٹوٹ کر گرتی ہیں یا ان کو خود کاٹتا ہے، مثلا ناخن ہے بال ہے دانت ہے جو ٹوٹتی ہیں یا گرتی ہیں یا انسان خود کاٹتا ہے، ان کا بھی مرنے کے بعد ان کو بھی دفن کر دینا قبر کے ساتھ ساتھ یہ مستحب ہے، قبر کے اندر مردے کے ساتھ ساتھ یہ مستحب ہے اور اس کی بہت تعبیر ہے. واجبات کے دفن ختم ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی احکام اموات کی تقریباً گفتگو مکمل ہو گئی. سوائے حالت جہاد کے اور عام حالتوں میں جو ہے جائز نہیں، ہاں ایک جوڑے کے اندر ایک کے اوپر جائز نہیں، لیکن اگر آپ الگ الگ کر کے لٹا دیں تو وہ جائز نہیں، اس میں کوئی فرق نہیں، ایک کے اوپر ایک کر کے لٹائیں گے تو ایک ہی جگہ کے اندر پانچ مرتے آ جائے وہ جائز نہیں، اور اگر بڑا لمبا گڑا ہے ہر ایک کو آپ الگ الگ رکھتا تو وہ پانچ الگ الگ کمرے ہوں گے، بیچ میں دیوار نہیں لیکن کمرے تو الگ الگ ہوں گے، وہ جائز نہیں. ہاں حالت جہاد کے اندر کسی نے سب کچھ جائز ہو جائے، جیسا کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس سلسلے میں واجبات پر زیادہ زور دیا جاتا ہے مستحبات اور مکروہات پر کم، لیکن دفن کے سلسلے میں مستحبات اور مکروہات کا بیان کرنا دو وجوہات سے بہت ضروری ہے، ایک اس لیے کہ جو مستحبات اور مکروہات جو آپ کے سامنے آئیں گے ان کو اکثر لوگ واجبات سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات بڑی دقت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پر جیسا کہ سرا ملی تھی مستحبات اور مصروحات میں سے دو ایک یا دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو غلط طریقے سے خاص طور پر آپ حضرات کی گراہی میں پھیل چکے ہیں، اگر جو مستحبات اور مصروحات میں ہیں وہ یعنی اگر آپ ان کی پابندی کریں گے تو ثواب ہے اور پابندی بھی ہے اور مصروحات سے بچیں گے تو ثواب ہے، اور اگر مصروحات سے نہیں بچیں گے انجام دیں گے جیسا کہ ایسا ہوتا رہتا ہے تو عذاب نہیں، لیکن پھر بھی مستحبات اور مکروہات کی پابندی کرنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ مستحبات اور مکروہات کی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اگر واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ مستحبات اور مکروہات کی پابندی کی جا رہی ہے تو انہیں کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ کبھی کسی مومن بچے کے قریب نہیں آتا اور یہ مومن کا اختیار کرتا ہے. ان میں سے ایک دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا رواج بہت عام ہو چکا ہے، اس لیے ذرا ان کی طرف توجہ دینا ضروری ہے. مستحبات میں سے یہ ہے کہ تلقین کا پڑھنا جس کو عام طور پر واجب سے زیادہ اہمیت دی جائے، مستحب ہے اگر آپ نہ بھی پڑھیں تو نہ مردے میں کوئی کمی واقع ہوگی اور نہ دفن کرنے والے، لیکن بارہ کے بیچ میں اہمیت دی جاتی ہے وہ ٹھیک ہے اگر آپ ثواب کی نیت سے، لیکن اگر اس کو واجب کی سمجھ کر دے رہے ہیں تو وہ جو حرام ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، تو تلقین کا پڑھنا مستحب ہے کہ جب قبر کے اندر مردے کو دفن کر دیا جائے تو ایک کیا اترے دفن کرنے کے بعد ایک دفعہ تلقین پڑی جائے اور ایک دفعہ اتار کے وقت تلقین پڑی جائے، اتارنے کا طریقہ بھی مستحب ہے کہ جب میت کو لایا جائے قبرستان کے اندر تو قبر میں اتارنے سے پہلے تین دفعہ راستے میں رکھا جائے اور چوتھی دفعہ قبر کے اندر مردے کو اتارا جائے، مرد کی مشیت ہے تو بائیں کی طرف سے اتارا جائے اور عورت کی مشیت ہے تو دائیں پہلو کی طرف سے قبلہ رخ ہے جس طرف قبلہ ہے اس طرف سے عورت کی مشیت سے اتارا جائے. اتارنے کے بعد ایک شخص خود کی قبر میں اترے مصحب ہے اس کے لیے واجب نہیں ہے کہ جس طریقے سے اس سے پہلے سعد ابن معاذ کا واقعہ آ چکا جن کے قبر میں خدا حضرت اترے تھے کہ ننگے سر ہو ننگے پاؤں ہو باوجود اور اترنے کے بعد جس سے وہ شخص اترے تو یہ مصحب ہے کہ مرغے کے کفن میں جو گراہیں لگائی جاتی ہیں ان گراہوں کو کھول دیا جائے, مرغے کے رفتار کے نیچے تکیہ رکھا جائے مٹی کا یا پھیروں کا اور مرغے کے پشت کی طرف کچھ اینٹیں رکھ دی جائیں تاکہ مردہ جو ہے وہ سیدھا نہ ہو میرے پاس گر نہ جائے بابل جائے. اس کے بعد دائیں اپنے دائیں ہاتھ سے مرغے کے دائیں چانے کو پکڑ کر بائیں ہاتھ سے مرغے کے بائیں چانے کو پکڑ کر تلقین پڑھ دیجیے. تلقین پڑھنے کے بعد وہ نکل آیا, اس کے بعد بابل کو بند کیا جائے. بند کرنے میں یہ مستحب ہے جب بابل کے اوپر مٹی ڈالی جائے تو سوائے پوری رشتے دار مستحب ہے, اگر پوری رشتے دار بھی ڈالے تب بھی کوئی خرچ نہیں, سوائے پوری رشتے داروں کے باقی تمام مومنین جو وہاں موجود ہیں وہ اپنے ہاتھوں کی پشت سے الٹی طرف سے مٹی قبر کے اوپر ڈالیں انا للہ و انا الیہ راجعون. قبر کو بند کرنے کے بعد اس کو پانی چھڑکا جائے, قبر کو یا مستقیل بنایا جائے یا چوکور بنایا جائے, زمین سے صرف چار انگل اونچا رکھا جائے, اس کا مستحب ہے. قبر کے اوپر ایک نشان لگانا تاکہ قبر مشتبہ نہ ہو جائے, انسان بھول نہ جائے قبر کی کون سی قبر ہے, یہ سب مستحبات. اور جب مکمل قبر تیار ہو جائے تو ایک مرتبہ پھر قبر کی مٹی کے اندر جو گیلی مٹی ہونی چاہیے کیونکہ اس پر پانی چھڑکا جا چکا ہے, انگلیوں کو گاڑ کر سات مرتبہ انہیں جلنا پڑنا بھی مستحبات میں شامل ہو جاتا ہے. اب وہ چیز جس کا تذکرہ شروع میں تھا, مستحبات میں سے ہے کہ مرنے والے کے گھر میں تین دن تک کھانا برابر بھیجا جائے. مومنین جو آس پاس محلے کے رہتے ہیں مومنین ان کا فرض ہے کہ وہ کریں کہ وہ تین دن تک کہ وہ تین دن تک مرنے والے کے گھر میں مسلسل کھانا بھیجتے رہے. اور یہ مقصود ہے شرن بھی اور اخلاقن بھی اور اصول ہے کہ مرنے والے کے گھر میں جو مرنے والے کے پاس بیٹھ کر کسی قسم کا کھانا کھایا جائے. بہرحال یہ سنا تھا کہ شاید یہ کچھ گھرانوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ جب قبرستان سے پلٹتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ جو صاحب عزا ہے جس کے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ تمام مومنین کو کھانا کھلائے, اگر کہ حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے کہ ایسا کام نہ کیا جائے. بس باقی آپ کو سمجھ لیجیے. اس کے علاوہ یہ بھی مستحب ہے کہ مرنے والے کو تعزیت دی جائے, جو بھی اس کا مرا ہے رشتے دار باپ بیٹا بھائی بہن ماں بیٹی جو بھی مرا ہے اس کی تعزیت دی جائے. تعزیت کے دینا مستحب ہے, بہت ثواب ہے, لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ جب تعزیت کا نہ دینا بہتر ہے, وہ ایسی صورت ہے کہ مرنے والے کو مرے ہوئے کافی عرصہ گزر گئے, کافی عرصے سے مراد ہے آٹھ گھنٹے گزر گئے, دس گھنٹے گزر گئے, ایک دن گزر گئے, اس وقت اگر جا کر اس کے گھر والوں کو تعزیت دی جائے, پرسہ دیا جائے تو ان کے غم میں اضافہ ہو, ایک مرتبہ پھر ان کو اس کی موت یاد آ جائے, غم بڑھے تو مکروہ ہو جاتا ہے پھر تعزیت دینا, اور بہتر یہ ہے کہ اس وقت پھر کوئی تذکرہ نہ کیا جائے. اب یہ بھی مستحب ہے کہ انسان اپنے رشتے داروں کے مرنے پر دوسرے مومنین کے مرنے پر صبر کرے, اور جب بھی وہ یاد آئیں تو انہیں رشتے دار وہیں جائے راجمین کرے. اب قرآن پڑھنا قبر کے اوپر اور گھر میں میت کے لیے یہ بھی مستحب ہے. اور ایک اور اہم چیز کہ ماں باپ کی قبر کے اوپر دعا کا مانگنا ایک بہت تاکید اور بہت فضیلت ہے, اور وہ پانچ سے چھ مقامات مختلف مقامات پر جو ہیں احادیث میں کہ جہاں پر دعا کی فوراً قبولیت کے امکانات موجود ہیں, ان میں سے ایک ماں باپ کی قبر بھی ہے کہ جب ماں باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر انسان کوئی بھی دعا مانگے, کوئی بھی حاجت طرف کرے, آج دنیاوی ہو یا دینی ہو, اس دعا کی قبولیت کے بہت زیادہ امکانات ہیں. یہ مستحب ہے, تاکید ہے کہ جب جائیے قبرستان میں اور جب ماں باپ کی قبر ہے وہاں پر تو فاتحہ وغیرہ پڑھنے کے بعد دعا ضرور مانگنا چاہیے. اب کچھ اور واجبات آتے ہیں جو بہت اہم ہیں اور جس سے ہو سکتا ہے آپ حضرات کے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں, لیکن اتنا یاد رکھیے کہ میت میت میں اور مرنے مرنے والے میں فرق ہے. کچھ مرنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کا مقصد اتنا بلند ہوتا ہے کہ اس کے بعد ان کے لیے احکامات علیحدہ ہو جائے, لیکن عام طریقے کے اوپر جو مرنے والے ہیں ان کے سلسلے میں یہ تین چار مسئلے بہت ہیں. کسی بھی مرنے والے کے غم, کسی بھی مرنے والے سے مراد عام لوگ ہیں, جن کے غم اپنے جسم کو نوچنا یا تماچے مارنا یا ہاتھ مارنا یا جسم کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانا جائز نہیں, بلکہ انسان کا فرض یہ ہے کہ ایسے وقت صبر بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ان حرکتوں سے روکنے کی کوشش کرے. جاہر نہیں ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ حرام ہے کسی بھی مرنے والے کے مرنے پر تماچے مارا یا ہاتھ مارے یا پینے کے اوپر ہاتھ مارے یا کوئی اور تکلیف ہو. غریبان کا کیا کرنا, کوئی دینا منوش کے بٹن کا غریبان کو کیا کرنا, باپ اور بھائی کی میت کے علاوہ, باپ اور بھائی کی موت کے علاوہ کسی اور اس کی موت کے پیچھے باپ اور رشتے دار ہو یا غیر رشتے دار, غریبان کا کیا کرنا جائز حرام. باپ اور بھائی کی موت کے سلسلے میں بھی آپ ایسوئی اور آپ ایسمائی میں اختلاف ہے, آپ ایسوئی کی رسی ہے. باپ اور بھائی کی موت احتیاط واجب یہ ہے کہ غریبان کے ساتھ نہ کیا, جبکہ آپ ایسمائی کہتے ہیں کہ باپ اور بھائی کی موت کا صدمہ اتنا عظیم ہے کہ اس صورت کے اندر غریبان ساتھ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اب اگر کسی شخص نے باپ اور بھائی کے علاوہ کسی اور موت کے سلسلے میں اپنے غریبان کو کیا کر, خاص طور پر اپنی بیوی یا اپنی اولاد کے صدمے کسی بھی اپنے غریبان کو کیا کیا, یا عورت نے کسی بھی رشتے دار, مرد کے سلسلے میں حکم صرف بیوی اور بیٹے کا, عورت اپنے کسی بھی رشتے دار کے غم اپنے سر کے بال موجے یا اپنے منہ پر اس طریقے سے تماچا مارے کہ خراج پڑ جائے اور خون نکل جائے, حرام ہے اس سے مارنا تماچا, لیکن اگر اس نے پہلے حرام کر لیا اور خون نکل آیا تو پہلے آرام کے گناہ کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ایک کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے یا دس مسکینوں کو کھانا کھلائے یا دس فقیروں کو لباس دے. اگر اس نے اس طریقے سے اپنے آپ کو صدمہ پہنچایا کہ خون نکل آیا یا بال ٹوٹ کر گر گیا, عورت اور مرد نے اگر غریبان کیا کر لیا اپنا, خاص طور پر اپنی بیوی یا اولاد کے غم میں, اس کے اوپر یہ کفارہ واجب ہو جاتا ہے. اگر غریبان تیاگ نہیں کیا یا عورت نے اس طریقے سے مارا تو اسے نہیں نکلا, تب کفارہ تو نہیں ہے لیکن پہلے حرام بہرحال اپنی جگہ کے اوپر باقی رہے. یہ عام حجیتوں کا حکم ہے, کچھ میتیں اور کچھ مرنے والے اور ان کے مفاصل اس میں بلند ہوتے ہیں کہ اس کے بعد یہ واجبات کم اہمیت رکھتے ہیں اور دوسرے واجبات زیادہ اہمیت رکھتے ہیں, جس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اگر ان مسئلے پر غور کریں. اور احتیاط واجب یہ ہے کہ مرنے والے کے غم میں اگر رویا بھی جائے تو آواز سے نہ رویا ہے. احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کوئی شخص بلند آواز سے کسی مرنے والے کے لیے رویا تو اس نے اس کے لیے حرام کیا. یہ احتیاط واجب دونوں مستحدین کی آخر کوئی اور آخر, لیکن پھر ملوز رہے کہ یہ عام مردوں کا عام مردوں کا حکم. یہ مسئلے بہت اہم کے تین چار مسئلے اور خاص طور پر ان کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اکثریت ان کی پابندی نہیں کرتی. بہرحال یہ واجبات دنیا میں سے ہیں اور وہ حرام ہے جو پہلے حرام کرے گا, اگر مجمع میں کر رہا ہے پہلے حرام تو وہ پھر وہ حضور کی حد تک پہنچ جاتا ہے, لیکن جو گناہ بھی کھلا کھلا کیا جائے اس کے سلسلے میں مسئلہ بہت کم ہے. اور یہ گناہ ایسے ہیں کہ عام طور پر کھلا کھلا بھی کیے جا سکتے ہیں, غریبان کا کیا کرنا یا پینا پیسنا ہوتا ہے. صرف اس لیے کہ مسئلہ ہے کہ خداوندی کے اوپر انسان کو صابر و شاکر رہنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی بہتری اور کوئی نہ کوئی فائدے کا پہلو ہوتا ہے. جب ان کے مسائل ختم ہو گئے, احکام واجی تقریباً ختم ہو گئے, صرف ایک جو مسئلے اور سلسلے کے جو ان کا وقت ہے, اسی سلسلے میں آتے ہی مسئلے یہ آتے ہیں اگر کہ بہت کم درجے دیتے ہیں کہ قبر کا دوبارہ کھولنا, یہ پہلے حرام ہے. کسی بھی مسلمان کی قبر کو کھولنا, مسلمان غیر مسلم کی قبر کا حکم نہیں, مسلمان کی قبر کو کھولنا یا کھودنا دوبارہ اس طرح سے کھولنا کہ مردہ نظر آ جائے, یہ پہلے حرام. لیکن اگر وہ قبر جو ہے اس کے اندر مردہ بالکل ختم ہو چکا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر امام کا بیٹا ہے یا کسی جہاد کا شہید ہے یا کوئی عالم ہے تو اس کے قبر کو کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. آپ 500 سال ہو جائیں, 10,000 سال ہو جائیں, 50,000 سال ہو جائیں, 12 لوگ کے لیے حرام رہتا ہے. لیکن چند صورتیں ایسی ہیں جب قبر کو چھوڑا جا سکتا ہے, جو بھی مسئلہ ہے بلکہ آخری مسئلہ ہے. چند صورتیں ایسی ہیں جب چھوڑا جا سکتا ہے. تو پہلی صورت یہ ہے کہ دفن جو بنایا گیا مسجد کو وطن, دوسری صورت یہ ہے کہ جس مقام پر دفن کیا گیا وہ مقام وطن, تیسری صورت یہ ہے کہ وہ تو یا دفن غلط طریقے سے کیا گیا تو واجب ہے کہ قبر کو کھول کر میت کو نکالا جائے اگر اس قابل ہے اور اس کو دوبارہ غسل دیا جائے یا دوبارہ فخر بنایا جائے, دونوں کام دوبارہ کیے اور اس کے بعد اسے. آپ ہوں گی اور آپ سنیں گے کہ نماز کو کس طریقے سے کر کے نماز کو بنا سے عظیم گناہ قرار دیا گیا. اس سے پہلے جس چیز آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس بنا کا گناہ کتنا عظیم, تاکہ اس کی وجہ سے اور اس کے تناسب سے اور اس اسٹینڈرڈ کو دیکھتے ہوئے آپ نماز کے گناہ کو سمجھ سکیں. آیت سورہ قرآن کی اور سچویں آیت والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا. یہ حدیث کے سلسلے میں گزشتہ اتوار کو گزر چکی تھی اور یہ آیت کہ سورہ فرقان میں ارشاد ہو رہا ہے کہ خدا کے مخلص اور مومن بندے وہ کہ الذين لا يدعون مع الله إلها آخر, کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور غیر خدا کو شریک نہیں ٹھہراتے اور نہ کسی غیر خدا کو پکارتے. جب کوئی مصیبت پڑے, جب کوئی آفت نہ دے, بہرحال ان کا ملجا, ان کا منتہا, ان کے لوٹنے کی جگہ صرف اور صرف ذات الہی. پہلی صفت خدا کے مخلص بندوں. ولا یقتلون النفس, اور نہ وہ کسی شخص کو قتل کرتے کہ اللتی حرم اللہ, کہ جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا. کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی کافر جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر کے کرتا ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق, ہاں مگر جب کبھی اس کی ضرورت پڑ جائے کہ مثلا اس مومن نے زنا کیا, ڈاکے کے لیے دوڑ دی, مرتد ہو گئے, امام کو یا رسول کو گالی دے بیٹھا, ان مقامات پر قتل کرنا جائز ہے بلکہ واجب ہے. اس کے علاوہ وہ کبھی کسی بھی ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے کہ جس کو اللہ نے جس کے نفس کو محترم قرار دیا. ولا یزنون, پہلے دو گناہ, گناہ کبیرہ کی ترتیب یہی ہے اور پہلی دو صفات صفات کبیرہ مومن. ولا یزنون, اور اس کے فوراً بعد جو صفت آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ولا یزنون اور زنا نہیں کرتے, زنا کے قریب تک نہیں جاتے. تو یہ تین صفات ہیں اور ان کے مقابلے میں یہی تین گناہ بنتے ہیں. جب جو کافر ہوگا جتنا بڑا اس کا کفر ہے, بارہ سب سے پہلی صفت یہ کہ اللہ کا شریعت قرار دے رہا, دوسری صفت یہ ہوگی کہ وہ کسی نہ کسی نفس محترمہ کا قتل کر رہا ہے, اور تیسری صفت یہ ہوگی کہ وہ کسی نہ کسی حیثیت سے زنا کار ہو. تو یہی تین بڑے گناہ ہے اور ان کی تین مخالف صفتیں, وہی تین بڑی صفاتیں ہم جانتے ہیں. وہ نہیں افل ذالک یلقا اثاما, اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ اثام تک پہنچ کر رہے گا. کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا, وہ اپنے آپ کو مومن کہتا رہا لیکن اس کے دنیاوی افعال کہ وہ ہر ہر واجب کو انجام دینے سے اس لیے ڈرتا رہا کہ اگر فرض کیجیے میں نے یہ کیا تو میرا رشتے دار میرا بائیک آؤٹ کر دیں گے، میرے دوست میرا ساتھ چھوڑ دیں گے، میری نوکری چھٹ جائے گی، میرے کاروبار کے میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا اگر میں نے واجبات کا خیال رکھا. تو کیا نتیجہ ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ سے کر رہا، اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی مدد کو حاصل کر رہا. تو جس نے ایسا کام کیا، کسی نفس محترمہ کو قتل یا زنا کیا، تو وہ اسام تک پہنچ کر رہے، پھر اس کو اسام سے کوئی نہیں بچا سکتا. تفسیر مجموع البیان میں اسام کی یہ تشریح کی گئی ہے کہ اسام جہنم کے کنویں کا نام، جس کی صفت یہ ہے کہ جب اس کنویں کے کنارے سے پتھر کو چھوڑا جاتا اور وہ جا کر نیچے گرتا ہے تو 70 سال اس پتھر کو لگتے ہیں کنویں کی تہ تک پہنچنے، اتنا وسیع و عریض و طویل و عمیق کنواں ہے. جو یہ دین افعال کرے گا وہ ضرور بے ضرور اس کنویں تک پہنچ کر رہے گا. لیکن اس چیز کا بھی خیال رکھیے کہ اگرچہ زنا کا نمبر تیسرا ہے، لیکن اگر کسی نے زنا کو انجام دے دیا تو وہ پہلی دو صفات کو بھی ضرور حاصل کر دے گا. حیات القلوب، امام جعفر صادق علیہ السلام، بہت مشہور واقعہ ہے، لیکن اب اس آیت سے ملا کر دیا. بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد رہتا تھا، انتہائی متقی، عبادت گزار، پابند شرع، دنیا سے کٹا ہوا، شہر کے کنارے اس کا سومیہ بنا ہوا تھا، اس کی عبادت کا نام اس کا برسیسا، شہرت اس کی عبادت کی، اس کے کمال کی، اس کے علم کی اور اس کے مقام کی پورے ملک کے اندر پھیل گئی تھی. مستجاب الدعوات تھا کہ جو دعا کسی کے لیے کرے وہ دعا فوراً قبول ہو جایا کرتی تھی. بڑی دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے تاکہ اپنے حق میں اس سے دعا کرائیں. اسی زمانے میں اسی شہر میں جو دارالخلافہ تھا، جس کے کنارے یہ رہا کرتا تھا، ایک شریف خاندان کی ایک عورت پاگل ہو گئی. جب وہ عورت پاگل ہو گئی، اس کے رشتے داروں نے ہر طرح کا علاج کرایا لیکن فائدہ نہ ہو سکا. امام اس روایت کے ناقل کوئی فائدہ نہ ہو سکا. تو آخر گھوم پھر کر وہ برفیسا کے پاس پہنچے، اس کے بھائی اپنی بہن کو لے کر پہنچے اور برفیسا کی خدمت میں حاضری دی اور کہا کہ یہ ہماری بہن ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا، ہم نے ہر طرح سے علاج کرایا لیکن کوئی علاج فائدے مند نہیں، آپ اس کے حق میں دعا کیجیے گا. برفیسا نے کہا کہ میں عبادت کر رہا ہوں، اس کو کمرہ بنا ہوا تھا، جہاں پر آ کر ٹھہرا کرتے تھے، معذور لوگ ٹھہرا کرتے تھے، وہاں ٹھہرا دیا ان کی بہن کو اور کہا کہ جب مجھے فرصت ہوگی اور جب میں اپنی اس عبادت سے فارغ ہوں گا تو اس کے حق میں دعا کروں گا اور اس کو ایک دو مہینے تک یہاں رہنے دو، تاکہ اگر دعا قبول نہ ہوئی تو میں پھر اس کے لیے دعا کروں. یہ آپ طریقے پر برسیتا کا فائدہ تھا. ان لوگوں نے برسیتا کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ دیا. رہنے لگی وہ عورت وہاں پر، برسیسا اپنی عبادت میں مشغول ہے کہ ایک دن اس کی نظر اتفاق سے اپنی عبادت سے ہٹ کر اس کے چہرے پر پڑ گئی. شیطان نے نفس پر غلبہ کیا اور وہ اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا اور بے اختیار اس عورت سے زنا کر رہے تھے. والذین لا یکتمون ما اللہ الہ آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یظلمون. تیسرا، اس نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد اس نے پھر بارہ شیطان اتر گئے، اپنی عبادت میں مشغول کر دیا. ایک یا دو مہینے کے بعد اس نے دیکھا کہ اس عورت آثار حمل جو ہے ظاہر ہو گئے. اب یہ بہت گھبرایا کیونکہ شہرت کو، عزت کو، اس مقام کو، اس مرتبے کو ٹھیس پہنچنے والی تھی. اس رسوائی سے اور اس بے عزتی سے بچنے کا کوئی طریقہ نظر نہ آیا سوائے اس کے کہ وہ اس عورت کو قتل کر کے کسی گوشتے میں ڈال دے اور جب بھائی آئے اس کے یہی کہے کہ وہ صحیح ہو گئی تھی اور اس کے بعد اپنے گھر جانے کے لیے یہاں سے رخصت ہو گئی. چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا کہ اس عورت کو قتل کر کے اس گوشتے میں دبا دیا. ولا یظلمون، تیسری صفت سے اب دوسری صفت پر آیا، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کہ زنا کیا تھا لیکن اب زنا کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سے بڑا اس کو پہلے حرام کا ارتکاب کرنا پڑا کہ ایک نفس محترمہ کو قتل کر رہے ہیں. شیطان کا مقصد پورا ہو گیا، شیطان نے اس کے بھائیوں کے پاس جا کر، کیونکہ پہلے زمانے میں ہی شیطان مختلف فیز بدلا کرتا تھا، آج کل اس کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ انسان خود ہی اس کام کو پورا کر رہا ہے، تو پہلے زمانے میں جب انسان اتنا چالاک اور ہوشیار نہیں تھا تو شیطان مجبور تھا انسانی فیز اختیار کرنا، وہ آ کر اس کے بھائیوں کے پاس پہنچا اور اس کو بتایا کہ ہماری بہن کو اس طریقے سے برتیسا نامی عابد نے قتل کر کے کھلا جگہ پر دبا دیا، یقین نہیں آیا اس کے بھائیوں کو، یقین کر بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا عالم، اتنا مستقی، اتنا پرہیزگار، اس کے بارے میں اس قسم کا کلمہ اپنی زبان سے نکالنا اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے، لیکن شیطان بھی متواتر آتا رہا، یہاں انہوں نے بھی دیکھا کہ برتیسا نے تو یہ کہا ہے کہ بہن روانہ ہو چکی، وہ اب تک گھر سے گھر نہیں پہنچی، نہ شہر میں کسی نے اس کو دیکھا، نہ کسی نے اس کو برتیسا کے مکان سے نکلتے دیکھا، بھائیوں کو یقین نہیں آیا، لیکن یہ خبر جو تھی پورے شہر میں پھیلنے لگی، پھیلتے پھیلتے بادشاہ کے کان تک پہنچی، بادشاہ نے تحقیقات کرائی تو پتا چلا کہ واقعی برتیسا نے اس عورت کو قتل کیا ہے، لاش نکل گئی، چنانچہ برتیسا کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد جا کر اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، جو پھانسی کی سزا سنائی گئی تخت دار کے اوپر آویزہ کیا گیا اور لٹک رہا تھا، اس وقت مجمع کے اوپر اس نے نظر ڈالی، پورا شہر جمع ہو چکا ہے، اتنی بڑی شخصیت کو، اتنی جلیل الفضل ہستی کو آج پھانسی کی سزا مل رہی ہے، پورا شہر جمع ہو چکا ہے وہاں پر، اس وقت برتیسا کی نگاہ اس مجمع میں شیطان پر پڑ گئی، شیطان نے برتیسا سے اشارے سے کہا کہ اب بھی اگر تم اپنے خدا واحد کو چھوڑ کر میرے لیے سلجھا کرو تو میں تم کو ابھی اس مصیبت سے نجات دلا دوں، برتیسا کوئی راستہ جان بچنے کا نہ دیکھا، برتیسا نے تو راضی ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں سلجھا کرنے کو تیار ہوں، لیکن کیسے کروں اس میں لٹکا ہوا ہوں، تو کہا شیطان نے انگلی سے اشارہ کر دو سلجھے گا، میں سمجھوں گا کہ تم میری اطاعت میں آ گئی، برتیسا نے انہیں سے اشارہ کیا، شیطان کے لیے سجدہ کیا، والذین لا یکون مع اللہ الہ، تیسرے صفت سے دوسرے صفت اور دوسرے صفت سے اب اللہ کے سوا غیر خدا کو سجدہ کر دیا، جہاں غیر خدا کو سجدہ دیا وہاں شیطان غائب ہو گیا، یہ کہتے ہوئے کہ اب تم جانو تمہارا جانو، سورہ حشر کا مثل شیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انا بری منک وانی اخاف اللہ رب العالمین، قرآن نے سورہ حشر میں اسی واقعے کو بیان کیا کہ شیطان کی مثال کو یاد رکھو کہ جب شیطان نے اس قال للانسان اکفر انسان سے کہا کہ کفر اختیار کرو میرے لیے سجدہ کرو، اور جب انسان نے حکم کو پورا کر دیا، فلما کفر جب اس نے کفر اختیار کیا، قال انا بری منک تو شیطان یہ کہتا ہوا بھاگا کہ میں تم سے دوری اختیار کرتا ہوں، میں تم سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین میں تو اللہ سے جو رب العالمین ہے ڈرتا ہوں، بگانا آخر بتوں میں فی اللہ خالدین اپنی سزا لے کر جگہ العالمین، بس یاد رکھو کہ ان دونوں کی سزا جو شیطان ہے اور جو شیطان کا پیرو ہے دونوں کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اور ظالم کی سزا یہی ہوگی، تو یہ زنا وہ برائی ہے کہ برائی سے پھر برائیاں نکلتی چلی جائیں، اس شاپ سے مختلف شاپ کھلتی چلی جائیں اور اس گناہ سے مختلف گناہ جو ہے وہ چلتے چلے جائیں، اسی بھی خاص طور اس گناہ سے اسی لیے اس کی تاکید کی گئی ہے کہ یہ وہ گناہ ہے کہ جو ہمیشہ سے شیطان کا حربا رہا ہے صاحبان ایمان کو ان کے راستے سے ہٹانے کے، اور اسی لیے اس کی مذمت آئی ہے کہ زنا کار کے سلسلے میں بہار الانوار میں رسول خدا کی یہ حدیث موجود ہے، یہاں حضرت نے یہ فرمایا کہ ایک زانی کو ایک زناکار کو جب قیامت کے دن پورے صراط سے گزارا جا رہا ہوگا تو پورے صراط کے نیچے جہنم میں اہلِ جہنم ہوں، اے جہنم جن میں ہر برائی کا ارتکاب کرنے والے موجود ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، منافق بھی ہیں، وہ بھی ہیں جو قتل کرتے رہتے ہیں، وہ بھی ہیں کہ جو فساد پھیلاتے رہتے ہیں، وہ بھی ہیں جو خدا اور رسول کے دشمن تھے، ہر دنیا کا ہر برا شخص اس جہنم کے اندر موجود ہیں، اور وہاں بھی اہل جہنم کو وہ سزائیں مل رہی ہیں کہ جو خدا نے اہل جہنم کے لیے تیار کی، لیکن ہاں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ پل صراط سے ایک زانی گزر رہا، جس وقت وہ زانی گزرا تو اہل جہنم نے جگہ یہ محسوس کیا کہ جیسے بدبو کا انتہائی سخت طبقہ آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر ایک ایسی بلا نازل ہونے لگی، اس قسم کا گرم پانی گرنے لگا کہ آج تک کبھی انہوں نے اس کا مزہ نہیں چکھا تھا، اگرچہ جہنم کے اندر ہر قسم کی سختیاں موجود ہیں لیکن یہ پانی کا خطرہ جو گرا تھا اور یہ بدبو جو آئی اہل جہنم بھی آج تک اس چیز کو محسوس نہ کر سکے. تو اہل جہنم سے نے جہنم کے خازن سے پوچھا, جہنم کے دروغہ سے پوچھا. رسول فرما رہے ہیں کہ ہر انوار میں کہ پوچھا اہل جہنم نے جہنم کے خازن اور دروغہ سے کہ اے خازن جہنم, اے دروغہ جہنم, یہ کس چیز کی بدبو؟ تو کہا کہ ابھی یہاں سے پانی گزرا تھا پورے سراج سے, جس کی شرمگاہ سے یہ پانی کا خطرہ ٹپکا تھا, جس کی اتنی بدبو. تو رسول نے یہ فرمایا کہ خدا نے جتنی بھی سزائیں مقرر کی ہیں وہ سب سزائیں ایک طرف ہے, اور زانی کی شرمگاہ سے سبکنے والا خطرہ ایک طرف ہے. یہ زانی کا وہ گناہ ہے کہ خود اہل جہنم جو ہر گناہ میں مبتلا ہے, جو ہر برائی میں مبتلا ہے, جو ہر قسم کا عذاب چک رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود کس قسم کا عذاب انہوں نے آج تک نہیں چکا. اور ایک دوسری حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ زمین کے اوپر ہزاروں قسم کی برائیاں ہوتی رہتی ہیں, لیکن تین برائیاں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے زمین بھی بارگاہ عزتی میں اور خدا کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے کہ بارہ رہا یہ تین بلائیں اور تین مصیبتیں ایسی ہیں کہ مجھ سے نہیں سہی جاتی. پہلی بلا اور پہلی مصیبت جس کی شکایت زمین کرتی ہے, اگر کہ یہاں پر ہر قسم کی برائی ہو رہی ہے, خدا رسول اور رسول کی اولاد کے اوپر مظالم بھی اسی زمین پر اٹھائے جا رہے ہیں, لیکن زمین صرف تین چیزوں کی شکایت کرتی ہے. پانچویں مانگتی رہی, پہلی چیز وہ حرام خون جو زمین پر بہایا گیا, وہ محترم خون, وہ خون سے جس کا احترام کرنا چاہیے تھا مگر احترام نہ کیا گیا اور زمین کے اوپر بہایا گیا. تو اب زمین اس خون کو برداشت نہیں کر سکتی اور اپنے مالک کی بارگاہ میں گلگلا کر دعا کرتی ہے کہ بارے الہ اس عذاب سے اور اس مصیبت سے نجات دے. دوسری چیز زانی کی شرمگاہ سے سبکنے والے خطرہ, کہ جن کی وجہ سے زمین جو ہے وہ بے چین ہو کر خدا کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے. اور تیسری چیز کہ جس کی وجہ سے زمین بارگاہ الہی میں شکایت کرتی ہے وہ کوئی حرام چیز نہیں ہے, ایک مکروہ چیز ہے جس کا تذکرہ ضروری نہیں تھا لیکن حدیث مکمل کر دی جائے. کہ تیسری چیز جس کی وجہ سے زمین کے انتظار سے شکایت کرتی ہے خدا کی بارگاہ میں, وہ تیسری چیز ہے کسی بھی شخص کا اور خصوصاً کسی بھی مومن کا طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک سونا. جب کوئی مومن سوتا ہے طلوع آفتاب تک تو اس وقت زمین ایک مرتبہ پھر گزرا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے. تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی شکایت زمین بھی خدا کی بارگاہ میں ہر وقت کرتی رہتی ہے. اس کے علاوہ جو شخص اب زنا سے بچے تو پھر یہ یاد رکھیے کہ خدا کے یہاں اس کے لیے ہر قسم کا جو ثواب ہے. سنیں صاحب اصول کافی کتاب کافی میں امام زین العابدین علیہ السلام یہ روایت کا کتنا بڑا گناہ ہے اتنا ہی بڑا اس گناہ سے بچنے کا اجر. ایک اور پرانی مقام پرانی حدیث ہے جس میں حضرت نے یہ فرمایا کہ قیامت کے کتاب و کتاب کی منزل سے پہلے سوائے انبیاء کے, ائمہ کے, علماء کے اور شبگاہ ان چار گروہوں کے علاوہ کتنا ہی مومن خالص کیوں نہ ہو, بہرحال اس کو قیامت کے حساب و کتاب سے پہلے قیامت کی گرمی, قیامت کی دھوپ, قیامت کی سختی ان کو سہنا پڑے گا. لیکن سات ایسی ہستیاں ہیں کہ جو ان گروہوں میں داخل نہیں ہوں گی, نہ امام ہوں گی, نہ نبی ہوں گی, نہ عالم ہوں گی, نہ شہید, لیکن پھر بھی خدا اپنی رحمت سے ان کے سر کے اوپر ایک سایہ نازل کرے گا, ایک ایسا سایہ نازل کرے گا جس کی وجہ سے اگر کہ پوری دنیا والے اور تمام اہل جہاں جو آج تک اس دنیا پر آئے اور آئیں وہ گرمی کی شدت کو محسوس کر رہے ہیں, لیکن یہ سات گروہ ایسے ہوں گے کہ جو اس سے بچے رہیں گے. ان سات گروہوں میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہے کہ جسے زنا کا موقع حاصل تھا لیکن پھر بھی وہ اپنے نفس پر قابو پاتے ہوئے اس سے بچ گیا. جب بچ گیا تو پھر اس کو قیامت کے دن وہ اجر ملے گا. لیکن دنیا میں بھی ایک واقعہ ہے کہ محمد ابن سیرین بغداد کے بہت ہی مشہور و معروف زاہد و عابد, جن کی صفت یہ تھی کہ دنیا کا کوئی بھی خواب ان کے سامنے بیان کیا جائے وہ اس کی تعبیر بالکل صحیح صحیح بیان کر دیا کرتے. اور انشاءاللہ اگر کبھی یہاں پہ یا کسی اور مقام پر خواب کے موضوع پر گفتگو ہوئی تو ان کی تعبیرات اور ان کے خواب کا بھی تذکرہ ہوگا. تو محمد ابن سیرین سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ اللہ نے صفت کس طریقے سے عنایت. تو محمد ابن سیرین یہ بتاتے ہیں اپنا واقعہ کہ میں اپنی جوانی کے زمانے میں ایک بزاز کی دکان پہ ملازم تھا. بغداد کی ایک بہت ہی شریف گھرانے کی عورت ہماری دکان پہ آتی تھی اور کپڑے وغیرہ خرید کر لے جایا کرتی. ہر دوسرے تیسرے دن آ رہی ہے اور کپڑا خرید کر لے جا رہی ہے. محمد ابن سیرین یہ کہہ رہے ہیں اپنے زمانے کے انتہائی خوبصورت ترین جوانوں میں اور ایک بہت بڑے فقیر بھی گزرے. یہ فرما رہے ہیں محمد ابن سیرین کہ مجھ کو بھی تعجب تھا کہ روزانہ ایک دن کے بعد کس مقصد سے یہ کپڑے لے جاتے ہیں. لیکن میں نے سوچا کہ اس کا شوق ہوگا, ہم یہ خاندان کی عورت ہے. ایک دن وہ عورت آئی میرے پاس اور کپڑا لیا. جب کپڑا وہ لے چکی تو اس نے کہا مالک سے, جس کی دکان پہ میں ملازم تھا, کہ اتنا سارا کپڑا میں لے کر نہیں جا سکتی, اس نوجوان کو میرے ساتھ کر دیجیے تاکہ یہ کپڑے کو لے جائے, اور پیسے بھی میرے پاس نہیں ہیں, گھر جائے گا تو میں اس کو پیسے دے دوں. محمد ابن سیرین سے ان کے مالک نے کہا چلے جاؤ, روانہ ہو گئے. گھر میں پہنچے بہت بڑی محل حویلی ہے, محل کھڑا ہوا تھا, لیکن تعجب یہ کہ اس کو پوری حویلی اور پورا محل خالی سلطان پڑا. یہ ایک مومن ہے ہمارے محمد ابن سیرین. تو کچھ یہ شک و شبے میں مبتلا ہوئے, لیکن پھر بھی آگے بڑھے تاکہ اپنے کام کو پورا کر کے چلے گئے. عورت نے لے جا کر ان کو آج کل کے ضلع میں اپنے بینگلور میں بٹھایا اور کہا کہ پیسے دے کر آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ڈرائنگ روم کا پردہ ہٹتا ہے تو دیکھا انہوں نے کہ وہی عورت بے نقاب اب اقلیم کے لباس پہنے ہوئے چلی آ رہی ہے اور آ کر اپنی ناز و ادائیں دکھانا شروع کر دی. اب یہ سمجھ گئے کہ کیا بات, جوان آدمی کو خود یہ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس بھی نفس تھا, میرے پاس بھی دل تھا, آخر میں ضبط نہ کر سکتا. لیکن جس وقت بلند ہونا چاہا انہوں نے, اسی وقت ان کو قرآن کی وہ آیت یاد آ گئی, اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. ہر وہ شخص, اگر تم یہ قرآن, اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ جنت میں کون جائے گا, فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى, تو ہر وہ شخص جو بالکل تنہائی ہے, بالکل اکیلے خلوت میں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, اس مقام کے اوپر مقام رب کے اس بات سے ڈرا کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. وہ نہن نفس عن الہوا, اور اس نے اپنے نفس کو نہیں, اپنے نفس کو روکا, اپنے نفس کے اوپر قابو پایا, عن الہوا خواہشات نفسانی کی وجہ سے. وہ ان جنت ہی الماوا, تو جنت جو ہے وہ اسی شخص کی جگہ. یہ آیت کا یاد آنا تھا تو محمد ابن سیرین کھٹک گئے, ٹھہر گئے وہاں پر, اور اس کے بعد ارادہ کر لیا کہ فوراً اس پر سے بھاگنا چاہیے. نکلنا چاہ رہے ہیں کہ پیچھے سے عورت نے ان کے دامن کو پکڑ کر کہا کہ تم جا تو رہے ہو لیکن تم اس دروازے سے نکلے, اور میں نے شور مچایا کہ شخص آیا تھا میری عزت کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. اب ایک مومن کے لیے سب سے بڑا مقام آ گیا کہ اگر وہ اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں تو پہلے حرام کریں, اور اگر عورت کی بات کو نہیں مانتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں تو اس کا تو آبرو پر الگ خطرہ ہے اور جان پر الگ خطرہ ہے کہ اس کا جوہر ہے, اس کے رشتے دار ہیں, محلے والے ہیں, وہ اس طریقے سے نہیں جائیں گے. تو اب اس مومن کے لیے مقام آیا محمد ابن سیرین. اب یہ سمجھا کہ مجبور ہوں, کسی نہ کسی طریقے سے اس کی بات کو پورا کروں, میرا خدا دیکھ رہا ہے کہ میں مجبور ہوں. لیکن مومن تھے اور ارادہ دل میں یہ تھا کہ کوئی بچنے کا طریقہ مل جائے تو طریقہ ان کو مل گیا. کہا انہوں نے عورت سے کہ مجھے پیشاب کی حاجت ہے, دو منٹ میں آتا ہوں. عورت نے خلا کا راستہ دکھایا. تو اب اگر کے متقی ہیں, مومن ہیں, پنج وقتہ نمازی ہیں, ہر قسم کی نجاتوں سے دور رہتے ہیں, لیکن اس وقت اس زنا سے بچنے کا یہی طریقہ نظر آیا کہ بیت الخلا میں جتنی بھی نجاتیں ان کو نظر آئی وہ پوری اپنے جسم کے اوپر شروع سے لے کر آخر تک بنی, اور جب اسی حالت میں یہ باہر نکلے. جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ اس حالت میں آ رہے ہیں تو بہرحال وہ عورت کی ایک انسان کی کراہیت پیدا ہوئی, نفرت پیدا ہوئی, اس نے سب سے لے کر گھر میں نکالا کہ اس کو گھر کے پھر آنا چاہیے. خیر یہاں پہ جان بچی تو لاکھوں پائی باہر نکلے, اور اس کے بعد یہ نتیجہ ہوا کہ ان کو وہ علم ملا ہے کہ جو خدا نے زنا سے بچنے والے کے لیے رکھ دیا ہے, یعنی علم رویا, علم تعبیر رویا, خواب کی تعبیر بتانے کا. کیونکہ جناب یوسف جب زلیخا کے اسی دام سے اسی طریقے سے نکلے تھے کہ وہاں بھی دامن پکڑا گیا تھا, وہاں وہ نکل گئے تھے فرار ہو کر زنا سے بچے تھے, تو وہاں بھی ان کو خواب کی تعبیر بتانے کا علم خدا نے دیا, اور یہاں بھی ان کو دیا. تو اگر کوئی شخص راستے پر چلنے کو تیار ہو, اپنے نفس پر خود قابو پائے, تو خدا کوئی نہ کوئی راستہ کھول دیتا ہے اور اس کے بعد اس کو اس کا اجر ملتا ہے. تو گفتگو تھی چوتھے امام کی حدیث پر, اس حدیث کافی میں کلینی نے درج کی, فلانی کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص اپنے خاندان کے ساتھ امام کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں کہ ایک شخص اپنے خاندان کے ساتھ کشتی کا سفر کر رہا تھا. جب بھی سمندر میں کشتی پہنچتی ہے تو یہاں ایک طوفان آتا. طوفان کے آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ کشتی الٹ گئی. کشتی کے جتنے بھی مسافر تھے وہ سب کے سب ڈوب گئے. صرف ایک عورت جو اسی شخص کی بیوی تھی وہ بچتی ہے. اس کو ایک تختہ ملا. اس تختے کے اوپر وہ تیرنے لگی. تیرتے 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 آخرکار وہ ایک خشکی کے کنارے پہنچ گئی اور تختے سے اتر. تختے سے اتر کے یہ عورت آگے بڑھ گئی. آگے بڑھی تو اسی علاقے میں, کیونکہ ساحل علاقہ تھا, خشکی کا علاقہ تھا, وہاں بحری قذاف اور بحری ڈاکو بہت رہا تھا. ایک ڈاکو نے جس کی زندگی میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا اس نے تنہا عورت کو آتے دیکھا. کیفیت سے محسوس کر لیا کہ یہ سمندر میں ڈوبنے سے بچی ہے, اس کا کوئی وارث نہیں ہے. اس کو گرفتار کر لیا اور یہ چاہا کہ اپنی خواہشات کو پورا کرے. جب اس مرد نے یہ چاہا کہ میں اپنی خواہش کو پورا کروں تو اس وقت اس نے یہ دیکھا کہ یہ عورت جو ہے یہ کانپ رہی ہے. امام فرما رہے ہیں کہ یہ عورت کانپ رہی ہے. ڈاکو جو تھا وہ حیران ہوا. سمجھ میں تو آ گیا کہ یہ کہا تھا کہ شریف عورت سے اس کے ساتھ ایسا فیل کیا جا رہا ہے, لیکن پوچھ بیٹھا کہ تم کیوں ڈر رہی. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی عزت کی وجہ سے ڈر رہی ہوں, بلکہ یہ کہا کہ میں صرف اور صرف اس لیے ڈر رہی ہوں کہ ایک دن مجھے خدا کے سامنے جانا ہے اور وہاں جا کر اس فیل کا حساب و کتاب دے. ڈاکو نے جو سنا تو دنیا پلٹ گئی. دیکھ لوں نے کہا کہ جب تم جو حالت مجبوری کی وجہ سے اس فیل کو انجام دے رہی وہ تمہارا اختیار ہے. تم ایک عورت ہو, کمزور ہو, بقول مردوں کے ناقص العقل ہو اور مجبوری کی حالت میں ہو, اس کے باوجود تم اپنے رب سے ڈر رہی ہو. اور میں ایک مرد, کوئی مجبوری نہیں ہے, میں اپنے رب سے نہ ڈر ہوں. یہ کہہ کر وہ عورت کے اوپر سے ادھر آیا اور اس نے کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو, جہاں تمہارا دل چاہے تم جاؤ اور میں بھی اس پیشے کو ترک کر کے روانہ ہوا. روانہ ہوا وہ ڈاکو. امام فرما رہے ہیں کہ وہ ڈاکو چلا تو اس راستے میں اس کو اپنے زمانے کا ایک بہت ہی مقدس شخص ملا جو عابد تھا. 24 گھنٹے خدا کی عبادت میں مشغول رہتا تھا, دن بھر روزہ رکھتا تھا, رات بھر نماز پڑھا کرتا تھا. عابد اور ڈاکو ملے, وہ ایک دوسرے کو نہیں پہچانتا. ڈاکو تو عابد کو پہچانتا ہے کیونکہ عابد بہت مشہور تھا اپنے زمانے کا, پورے ملک میں اس کی جو عابد ڈاکو کو نہیں پہچانتا ہے. دونوں ملے, پرانے زمانے کے سفر تھے, راستے میں اکیلے جانا خطرے سے خالی نہ تھا, اس لیے دونوں نے کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتے ہیں. چلتے چلتے جب تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا, جو صحرائی علاقہ تھا, دھوپ کی فکر تھی یا نصف النہار سے سورج چمک رہا تھا, ڈاکو نے عابد سے کہا اور عابد نے ڈاکو سے کہا کہ گرمی برداشت سے باہر ہے, کاش کہیں سے ہمیں سایہ مل جائے. لیکن صحرائی علاقہ ہے, دور دور تک سایہ نہیں, نہ کوئی درخت ہے, نہ کوئی ایسی چیز ہے. تو آپ اس نے یہ کہا کہ ہم لوگ خدا سے دعا کرتے ہیں, دوبارہ خدا ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. ہم اس کے بندے ہیں اور مخلص بندے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی فائدہ دے دے. ڈاکو سے کہا کہ تم عبادت کرو, تم دعا کرو. ڈاکو نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا, لیکن اس کے بعد پھر ہاتھوں کو پھیلا دیا اور کہا کہ میں نے زندگی میں کوئی فیل ایسا نہیں کیا. میری زندگی پیدائش سے لے کر اب تک سوائے ٹاکہ مارنے کے اور کسی کام میں نہیں دیا. میں اگر دعا کروں گا تو یقینا میری دعا پوری نہیں ہوگی, میں دعا نہیں کرتا. آپ اسے سنا اور اپنی اونٹوں پہ تاؤ دیتے ہوئے ہاتھوں کو پھیلایا کہ ہاں ہاں میرا تو خدا کے اوپر بہت طاقت ہے, میں زندگی بھر اس کی عبادت کرتا رہتا ہوں اور لمبی چوڑی دعاؤں سے مانگنا شروع کر دی کہ بارہ راہ میں اتنی عبادت کی اور اتنی عبادت کی اور اتنے روزے رکھے اور اتنی دفعہ بدل تیرے راہ میں چلا تو ایک بادل کا ٹکڑا بھیج دی تاکہ ہمارے اوپر آئے. اور جب دعا ختم ہوئی, عابد نے دعا ختم کی, ڈاکو نے آمین کہا اور اس کے فوراً بعد بادل کا ایک ٹکڑا آ کر ان دونوں کے سر کے اوپر برجمان ہو گیا. جب ٹکڑا ان دونوں کے سر پر آیا تو دونوں چلے اور وہ بادل کا ٹکڑا بھی ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. امام فرما رہے ہیں کہ دونوں چل رہے ہیں اور اب عابد جو ہے وہ پورا نہیں سمارا فصل کہ دیکھا میرا مکان خدا کے نزدیک, دیکھی میری منزلت خدا کے نزدیک, ادھر میں نے زبان کو حرکت دی اور ادھر وہ آ گیا بادل کا ٹکڑا. ڈاکو بھی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے کہ بے شک یقیناً آپ کا اتنا بڑا مقام ہے, آپ کی اتنی عبادت کی. چل رہے ہیں چلتے چلتے اب وہ مقام آ گیا جہاں سے دو راستے, عابد کو اپنے راستے پر جانا تھا, ڈاکو کو اپنے راستے پر جانا. دونوں نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا, علیہ السلام, اور اس کے بعد رخصت ہوئے. اب ڈاکو سوچ میں رخصت ہو رہا ہے کیا وہ اسی طرح چلنا پڑے گا روپ کے اندر اور عابد جو ہے اطمینان کے ساتھ جا رہا ہے. علیحدہ ہونا تھا کہ دیکھا ان دونوں نے یہ بادل کا ٹکڑا بجائے عابد کے سر پہ جانے کے ڈاکو کے سر کے اوپر آ گئے اور ڈاکو کے ساتھ ساتھ چل رہا. بڑا حیران ہوا عابد بھی اور ڈاکو دونوں حیران تھے. وہاں پر مارے دونوں حیران تھے کہ یہ موجودہ کیسے ہوا. عابد نے کہا کہ بھائی ڈاکو, ڈاکو تو نہیں تھا بھائی, سنا تم نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے خدا کے رستے تمہارا یہ مقام. تو کہا کہ میں نے آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا. ہاں آپ سے آدھے گھنٹے پہلے ایک صحرا کے اندر اس طریقے سے میں تیل کرتے کرتے بچا دیا. تو عابد نے کہا کہ یقیناً یہ اسی تیل کا اثر ہے اور اسی وقت ایک ندا ہلا دیا کہ اے عابد تیری دعا کی وجہ سے بھی یہ بادل کا ٹکڑا نہ آتا اگر ڈاکو جو تھا وہ لفظ آمین نہ کہتا. تو اگر کوئی خدا کے راستے پر چلنے کو تیار ہے تو خدا بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار ہے. وہاں رہیں گے نہیں خدا سے مدد مانگو خدا سے رجوع کرو. اس کا مقصد یہ ہے کہ تم غیر خدا سے رجوع کر سکتے ہو مگر یہ سمجھتے ہوئے کہ دینے والا خدا ہے ذریعہ یہ بنے گا. اگر یہ ہے کہ دینے والا یہی ہے خدا سے کوئی تعلق ہی نہیں تو وہ جو ہے پھر پہ دیکھا. اور کوئی سوال؟ آئے دیکھتے ہیں کہ باہر نکل کر تایا کیسے پہنچ جاتا ہے. پہلے ان شاء اللہ پھر آئندہ اتوار کو دونوں موضوع ہمارے نماز ہوں گے اور اس کے بعد پھر اپنے اخلاقیات کو